سورة البلد، آغاز قسموں کے ساتھ۔ مکہ شہر کی عظمت، اس کی مشقت بھری تاریخ، محنت، قربانیوں کی داستان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہر میں رہنا، حتیٰ کہ اس کی حرمت کو کچھ وقت کے لیے حلال کرتے ہوئے قتال کرنا، ہر والد اور اولاد کی اور پیدا کرنے والے کی قسم، ان سب کو گواہ بناتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں مشقت کے لیے پیدا کیا۔ مشقت کی راہیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ راہیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں جس میں کوئی مفاد، کوئی ریا، کوئی شہرت، کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف آخرت اور رب سے جزا کی امید ہوتی ہے۔ انسان مشکل سے مشکل گھاٹی کو عبور کرتا ہے، وہی اصحاب المیمنہ والے ہیں، اور ان کا راستہ جن چیزوں سے گزرتا ہے اس کی تفصیل ان آیات میں ہے۔ کون سی آیات؟ فلق تحم العقبہ، جس میں اصحاب المشأمہ والے بدنصیب داخل نہیں ہوتے۔ پتہ ہے وہ عقبہ کیا ہے؟ فک راقبہ، آیت 13، وہ گردن چھڑانا ہے، یعنی غلام آزاد کرانا ہے۔ سب سے پہلے تو وہی جو غلام تھے ان کی آزادی اور اسلام کا اس میں رول اور مسلمانوں کی زندگی کی اہمیت اور لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کے لیے رغبت، یہ اس سے معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے مصارف زکوٰۃ جیسے مصرف میں بھی ایک حصہ ہے۔ وفر رقاب، گردنوں کو چھڑانے کے لیے یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا مال لگانا، مال زکوٰۃ۔ اچھا، اب وہ غلام تو نہیں رہے، حالانکہ ابھی بھی وہ غلام ہیں، مثال کے طور پر کافروں کی قید میں مسلمان، خواہ وہ خواتین ہیں، خواہ وہ مجاہدین ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہیں، عام عوام یا کوئی بڑا لیڈر، جو بھی کافروں کی قید میں مسلمان ہے، ان کی رہائی کے لیے فدیہ، انتظام، بندوبست، یہ فک و رقبہ میں ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ صرف غلام سے آزاد کرانا وہ ہی نہیں کہ جو اٹ سیلف میں غلام کو آزاد کرانا ہو، بلکہ حدیث میں یہاں تک وضاحت ہے، دلیل ملتی ہے، اور مسلم کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی یعتق فرجہ بفرجہ۔ جو شخص مومن گردن کو آزاد کرے، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلامی کے دور میں غلام آزاد کرنا، اور اس کے علاوہ کسی ناحق گرفتار کو رہائی دلوانا، کسی مقروض کی قرض سے گردن چھڑانا، کسی کی فیس، کسی کا جرمانہ، کسی کی قید سے آزادی کی قیمت، کسی کی رہائی کے لیے کوئی بندوبست، اس میں خرچ کرنا، یہ سب فک و رقبہ میں شامل ہے۔ تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ اس پر اب عمل کیسے ہو، اب تو غلام ہی نہیں ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں، ایون اپنے ملک کی عدالتوں میں، جیل خانوں میں، کتنے ہی بے گناہ قیدی ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں، یا صرف مالی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، رہائی کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی قیمت نہ ہونے کی وجہ سے، یا قرض کی وجہ سے، یا بے گناہ کسی جرم کھاتے میں ڈال کے ان کی، نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی کو، بلکہ ان سے جڑے کتنی زندگیوں کو ایک قسم کا قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جس کا کمانے والا ہی قید میں ہو، اب باقیوں کی زندگی، یا بیوہ ماں، یا بوڑھی ماں، یا کمزور بیوی، یا چھوٹے چھوٹے بچے، پوری فیملی پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک قید سے آزاد کرنا نہیں ہوتا، خاندان کو آزادی دلانا ہوتا ہے۔ یہ عقبہ کیوں ہے؟ کیونکہ عام طور پر اس کا چرچا نہیں ہوتا، عام طور پر اس کی زیادہ پذیرائی بھی نہیں ہوتی، کرنے والے کا نہ اس طرف دھیان جاتا ہے، نہ یہ کوئی اہم سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ مشکل ترین کام ہے، اور ایک قسم کا بور ترین بھی، کیونکہ اکثر لوگ ان سے بدظن ہوتے ہیں، صرف ان کے جیل خانوں میں ہونے کی وجہ سے انہیں مجرم سمجھ لیتے ہیں، اور خامخواہ اپنے آپ کو ان میں الجھانا غیر اہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک بے گناہ سے وہ گناہ کا دھبا دھونا، اور اس کو جینے کا موقع دینا، اور اس کے ذریعے سے ایک پورے خاندان کو گویا زندگی کا موقع دینا، یا یہ کوئی کم نے کی ہے؟ یہ عقبہ کیوں ہے؟ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، یہ کبھی آسان نہیں ہے، کس کو پڑی ہے کہ کسی وکیل کو ہائر کرے، اس کی تنخواہیں بھرے، اس کی فیس ادا کرے، اور پھر بے گناہ کو تلاش کرے، اور پھر اس کی قیمت ادا کرے؟ واقعی عقبہ ہے اس کی طرف، اسی لیے لوگ نہیں جاتے. یعنی صرف یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں بڑی جان کھپانی کرتی ہے. اس میں مجرم اور غیر مجرم میں فرق کے لیے انسان کو نہ صرف یہ کہ خود تمیز، بلکہ عدالتی پروف اور پھر اس کی ادائیگی تک شامل ہوتی ہے. لہٰذا یہ واقعی عقبہ ہے. انسان کو اپنے آپ پر جبر کر کے ایثار، قربانی، انفاق اور پھر ذاتی دلچسپی اور محنت اور وقت تک دینا پڑتا ہے. بعض اوقات اپروچ بھی، بعض اوقات آپ کا ایون ضمانت دینا، اور یہ اپنے آپ کو بھی رسک اور خطرے میں ڈالتے ہوئے کسی کی آزادی اور زندگی کی قیمت بن جانا، یہ ہے العقبہ. آپ بتائیں کہ عام طور پر لوگ سیف سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، یعنی ہم وہ خرچ کریں کہ ہمارے لیے مسئلے پیدا نہ ہوں. یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے دوسرے کے لیے نہ صرف آسانی بلکہ آزادی اور زندگی کی قیمت بن جانا، یہ ہے العقبہ، مشکل ترین گھاٹی سے گزر کر منزل کو پہنچنا. سبحان اللہ، مجھے وہ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کے کام اور اس میں آنے والی مشکلات یاد آ رہی ہیں. کتنا آسان ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز اسٹیبلشڈ ہو اور پھر آپ اس میں کچھ ڈونیشن دے دیں، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب ہر چیز ان پروگرس، ان پروسیس ہو، اور آپ اس وقت اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہوئے جب قانونی پیچیدگیاں ہوں، جب عالمی چیلنجز ہوں، جب ملکی مسائل ہوں، اس سب میں آپ اس کی ہر چیز میں حصے دار بنیں. سبحان اللہ، میں یہاں دعا کروں گی اپنی ان بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی اسناد، اپنے ڈاکومنٹ، اپنا سب کچھ پیش کر دیا، کہ کسی بھی لحاظ سے گرل اسکلز فاؤنڈیشن کو اس کی رجسٹریشن میں کہیں بھی ہمارے نام، کام، جان، مال، پروف، ویریفیکیشن، رجسٹریشن، کہیں بھی ہماری ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، تیار ہیں. آج بھی کون دیتا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ کسی کو؟ کون دیتا ہے اپنے اوریجنل سرٹیفکیٹس کسی کو؟ یہ ہے العقبہ، ایک مشن کے لیے ایز اے ولنٹیئر اپنے آپ کو پیش کر دینا، امت کی منفیت کے لیے قربانی دینا. العقبہ، مشکل ترین کام. آسانیوں میں تو ہر کوئی اتر جاتا ہے، چڑھائیوں پہ کون تیار رہتا ہے؟ یہ چڑھائی ہوتی ہے. فک رقبہ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. یہ ڈیٹیل ضروری تھی، کیونکہ صرف رقبہ وہی نہیں کہ جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہو، بلکہ قیدی، ناحق کسی کی گرفتاری کے بدلے میں اس کی رہائی، قرضے سے آزادی، اس طرح کے بہت سارے کام اس میں شامل ہیں. فک رقبہ، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، کسی دن میں، ذی مسغبہ، بھوک والے. مسغبہ یہ عام طور پر بھوک کے لیے جوع آتا ہے، روزمرہ کی فطری بھوک کے لیے، فرد کی سطح پر بھوک. لیکن جب بھوک ایسی ہو کہ جو قحط، غربت یا اجتماعی لیول شدت تک پہنچ جائے، وہ حالت کہ جس کی وجہ سے گویا قحط کی کیفیت طاری ہو جائے، وہ مسغبہ ہے. یعنی انتہائی تکلیف دہ غربت، مشقت، بھوک، افلاس میں اطعام طعام کرنا. مہنگائی کے دور میں صرف کھانا کھلانا ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی سبیل پیدا کرنا. او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو فاقے والا ہے، شدید بھوک والا ہے. تو عام جوع سے سین، غین، با، سغب، یہ بڑھ کے ہے. اور خاص طور پر یہ کہیں کہ موجودہ جو عالمی اور ملکی مہنگائی، غربت کی شرح، اس دور میں صرف یہی نہیں کہ کھانا کھلانا، یہ بھی، اور اس کے علاوہ کھانے کی راہوں کا انتظام کرنا، مگر کسی کے خود کفیل بنانے، کسی کے لیے روزگار لگانے کے اسباب پیدا کرنا، یہ ہے اقتحام العقبہ، نجات کی راہوں میں پہنچنا، پانا، نجات کے راستے پہ چلنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے. سورہ الدہر میں بھی آپ نے پڑھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اطعام طعام یہ جنت میں داخل ہونے والے ان کاموں میں سے ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ لسٹڈ کیا، افش السلام، اطعم الطعام، صل الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخول الجنة بسلام۔ آپ نے فرمایا لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب لوگ راتوں کو سوئے ہوں تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو کی آف جنت لاک ہے، جنت کے دروازے کی چابی، وہ یہ اعمال ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس میں سے جو یہاں اطعام طعام ہے، یہ واقعی ایسے ہے دلوں کو جیت لینے والا اور موٹیویٹ کرنے والا۔ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی لیبر کے لیے جب کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جو کہ ان کی پیکج سے ہٹ کے فیور ہوتی ہے یا سہولت ہوتی ہے، تو جو خوشی اور جو محنت ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے نا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کام کے لیے ان کے جذبے بلند ہوتے ہیں، ظاہر انرجیٹک ہوتے ہیں، اور پھر اس میں خاص طور پر نیکی کے مقصد میں علم اور علم سے وابستہ محنت اور حلال کی طرف آنے والے لوگوں کے لیے خرچ کرنا، کھانا کھلانا، یہ گویا ان کو نیکی کے کاموں میں فیول دینا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ آقا لا طعامکم الابرار، اللہ تعالیٰ تمہارے دسترخوان پر نیکوکاروں کو لائے کہ نیکوکار کھاتے جائیں، اور جوں تمہارے لیے صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ نیکی کا فیول بننا۔ کیونکہ انسان کا پٹرول کیا ہے، فیول کیا ہے، کھانا۔ تو جب کوئی وہ شخص کھائے کہ جو نیکی کے رستے میں کمائے، حلال کی طرف جائے، تو وہ ثواب کئی لحاظ سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، ایون اطعام طعام ہی اہم ہے، پھر جب وہ ابرار کھائیں تو وہ اور اہم ہے، حلال کے رستے میں جائے وہ اور اہم ہے، پھر یہ خاص طور پر اگر قرابت داروں یا اسی طرح یتیم مسکین اس کی طرف جاتا ہے اور ثواب ہے، جیسے یہاں بھی ہے، ذی مسغبہ کے بعد یتیمن ذا مقربہ، کسی قرابت والے یتیم کو، قرابت والا، قرابت دار رشتہ دار، اور اسی طرح قرابت دار سے مراد قریبی بھی، ارد گرد والے، حق ہمسائے، دوست احباب، جاننے والے، وہ اس لیے کہ یہ آپ کو محرومی کی صورت میں زک بھی زیادہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو خوشحالی یا ان کی بدحالی آپ پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، میں دنیا کے لحاظ سے بھی بتا رہی ہوں، کیونکہ لوگ اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر ہی تو اکثر خرچ کرتے ہیں، اور آخرت کی خاطر خرچ کرنا تو اصل میں عاقبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے راستے بتائے، نجات کے راستے، اقتحام العاقبہ، اس میں مہنگائی اور غربت کے وقت کھانا کھلانا، خاص طور پر یتیم اور قرابت دار کو، اس میں دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقات علی المسکین صدقۃ، مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، صدقے کا ثواب، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ، اور رشتہ دار مسکین پر صدقہ کرنا یہ دوہرا اجر ہے، اول صدقے کا اور دوسرا صدقۃٌ وصلۃٌ، صدقے کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی۔ تو اس لحاظ سے کتنا اہم ہے، ایون اس کا کمپیئر ٹو راقبہ، فک و راقبہ، یعنی ایک طرف قرابت دار رشتہ دار پر خرچ کرنا ہو، دوسری طرف غلام کو آزاد کرنا ہو، تو رشتہ دار پر صدقہ افضل ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک لونڈی آزاد کر دی، غلام آزاد کرنا ہے نا، فی میل یعنی لونڈی آزاد کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ جو میری لونڈی تھی میں نے آزاد کر دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ ماموں اس کا خیال بھی رکھتے، رشتہ دار مسلمان رشتہ دار، اور پھر یہ کہ اس عورت کے ساتھ بھی ایک اچھا سلوک ہوتا، اس کی سرپرستی اور ایک اس کی ذمہ داری، پھر یہ کہ ماموں کے ساتھ صلہ رحمی بھی، حسن سلوک۔ اس حوالے سے ایک اور بھی حدیث ہے جو آپ کو صلہ رحمی اور قرابت دار پر خرچ کے حوالے سے مزید آگاہی اور شعور دیتی ہے۔ طارق محاربی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ید المعطی العلیا، دینے والے کا ہاتھ برتر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو۔ سوال آتا نا کہ قرابت دار سے مراد کیا؟ قرابت دار جتنا زیادہ قریبی اتنا زیادہ حقدار، حتیٰ کہ اپنی ذات اور اہل و عیال۔ آپ نے فرمایا کہ وابدا بمن تعول، اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو، یعنی اپنی ماں باپ، بہن بھائی، اور پھر ان لوگوں سے جو درجہ با درجہ تمہارے قریب تر ہوں۔ فرمایا اما کا و ابا کا و اختا کا و اخا کا ثم ادنا کا ادنا کا، حتیٰ کہ اللہ اکبر، ماں پر خرچ کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب حیران ہوں کہ ماں پر خرچ کرنا، کیونکہ جو ماں پر خرچ کیا ہے نا، اس کی جو دعا نکلتی ہے نا، وہ قبولیت پاتی ہے۔ ماں کی ضروریات پر خرچ کرنا، ماں کی خواہشات پہ خرچ کرنا، ماں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا، ام ماں کا و ابا کا، اور اس میں پہلے ماں، پھر باپ بھی، باپ پھر بہن بھی۔ بیوی لاکھ روک رہی ہو، منہ بنا رہی ہو، ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھیں۔ بہن کی بھائیوں سے امیدیں بھی ہوتی ہیں، ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح سسرال میں جگہیں بھی تو ہوتی ہیں، بہن بہت اہم ہوتی ہے۔ وہ اخاک، اور بھائی، بعض اوقات بھائی بہت ضرورت مند ہوتا ہے، بھائی پر خرچ، بھائی کو حلال اور روزگار اور ایون وہ اتحاد کی طرف رکھتا ہے۔ اخا کا ثم ادنا کا ادنا کا، پھر درجہ بدرجہ تمہارے قریب تر ہوں، تو کتنا اہم ہے، واضح ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ دینار، یعنی وہ پیسہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو۔